أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارك الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلى
الله عليه وسلم.
محرم الحرام ایک ایسی فضا کا نام ہے جہاں پر آپ اہل البیت کی معرفتوں کو عام بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو مطالعے کی دعوت بھی دیتے ہیں. محرم الحرام ایک ایسی علمی درسگاہ سے عبارت ہے جہاں پر اہل البیت کے وہ معارف جنہیں دنیا نے چھپانے کی کوشش کی اس موقع پر اللہ ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے کہ یہ معرفتیں عام ہوں اور لوگوں کی سماعتوں سے ٹکرائے اور جن کے دل میں پاکیزگی آئے، نورانیت آئے، ظرفیت آئے، برتن صاف ہے، ان کے دلوں میں یہ تعلیمات اتر جائیں. ہاں، جن کے دل صاف ہوں، ظاہر ہے اللہ کی طرف سے جب بارش کے قطرے گرتے ہیں تو وہ بارش کے قطرے زرخیز زمینوں کو آباد کرتے ہیں، باغوں میں گرتے ہیں تو ہریالی میں اضافہ کرتے ہیں، کھیتوں میں گرتے ہیں تو کھیت کی فصلوں کو مزید اس میں برکت پیدا کر دیتے ہیں، لیکن جب گندگی پہ گرتے ہیں تو وہاں پر پھر بدبو بھی اٹھتی ہے. تو معارف اہل البیت بھی اللہ کی طرف سے اس بارش کی طرح سے ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے. یہ تعلیمات، یہ رحمتیں جہاں جہاں جائیں گی، اگر زرع پاکیزہ ہوگا، زمین آباد ہوگی، اگر زمین بنجر نہیں ہوگی، اس میں ظرفیت موجود ہوگی، تو یہ تعلیمات ان زمینوں کو، ان ذہنوں کو، ان قلوب کو آمادہ کریں گی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائیں. محرم الحرام کو اسی لیے ایک درسگاہ قرار دیا گیا ہے کہ یہاں پر آ کے انسان حسینیت کو سیکھتا ہے، جو اصل میں علویت ہے، اصل میں محمدیت ہے، اور اصل میں قرآن اور اللہ کا پیغام ہے. اب جب ہم محرم کو، عزاداری سید الشہداء کی ان مجالس کو درسگاہ فروغ محمد و آل محمد سمجھتے ہیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی مخالفت ہوتی ہے کہ ان مجالس کو اور حسین سے مربوط اور متعلق ان تمام امور کو چار دیواریوں میں بند کیا جائے؟ اس لیے کہ جہاں جہاں یہ پیغام پہنچتا ہے اپنا اثر رکھتا ہے، اس اثر کو روکنے کے لیے ہر دور میں کوششیں ہوتی رہی، اور اس کے مقابلے میں پھر الزام تراشیاں، بہتان، تنگ نظری، تعصب، لڑائی، جھگڑے، فرقہ وارانہ فضا، مسلکی اختلافات کو بھونڈے انداز میں پیش کر کے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کا سلسلہ، یہ سب کچھ تاریخ میں ہوتا رہا اور آج بھی ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس ممبر کو اور اس مجلس کو جو حسین سے مربوط ہے اس کو متنازعہ بنا دیا جائے. آپ خود پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیجیے کہ اگر آپ آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے کی مجالس پر غور کریں تو شہر کے اکابر، شہر کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء انہی مجالس میں شریک ہوتے تھے. تفریق نہیں ہوتی تھی کہ کون سنی ہے کون شیعہ ہے، سب حب حسین کی دولت سے مالا مال حسین کی مجلس میں حسین کا ذکر، فضائل، کمالات، تعلیمات اور پیغام کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے. کیا حب حسین میں کمی ہوئی ہے یا پھر معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جو آج آپ کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے وہی فکر کار فرما ہے کہ کسی طرح سے حق کی آواز کو بلند کرنے کے اس پلیٹ فارم کا رستہ روکا جا سکے اور اس کی تاثیر کو ختم کیا جا سکے. یعنی حق گوئی کا جو پلیٹ فارم ہوگا اس کو اگر آپ دلیل سے رد نہیں کر سکتے، اگر آپ دلیل کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے اثرات سے لوگوں کو روکنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں. حضرت ابو ذر غفاری جب مکہ میں تشریف لائے تو جیسے ہی داخل ہوئے مکہ میں لوگوں نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ فلان علاقے سے. مکے میں نئے ہو؟ ہاں نیا ہو. کہا ایک جادوگر ہے جو جب بولتا ہے تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ اس کے ہتھے چڑھ جاؤ، اس لیے اپنے کانوں میں ہوئی فورس دو تاکہ اس کی آواز اور اس کی بات تم تک نہ پہنچ پائے. ابو ذر نے اپنے کانوں میں ہوئی ٹھوس دی. کچھ دیر چلتے رہے شہر کی گلیوں میں، پھر خیال آیا کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں، اپنے کانوں میں ہوئی کیوں ٹھوس رہا ہوں؟ اس لیے کہ کوئی مجھے گمراہ کرے گا؟ کیا مجھ میں اتنی عقل، اتنی فہم، اتنی سوچ نہیں ہے کہ کسی کی بات سن کر میں فیصلہ کر سکوں کہ یہ بات غلط ہے یا درست ہے؟ اپنے کانوں سے ہوئی اتار لی اور فریش ہو کے چل پڑا. سامنے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو نورانی کر رہے ہیں. جیسے جیسے گفتگو سنتا رہا ویسے ویسے دل کی دنیا تبدیل ہوتی رہی، اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور دین کی اس نورانی دائرے کے اندر داخل ہو گئے. لیکن کوشش کیا تھی کہ یہ آواز دوسروں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے. ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے، ہر دور میں. لہذا ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے پہلو جس کے نتیجے میں نادان عوام کو گمراہ رکھا جا سکے، ان پہلوؤں پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے اور لوگوں کے ذہنوں کو موڑ دیا جائے. اس کے لیے رستے جو اپنائے جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ طرف مقابل کے حوالے سے بدگوئی کی جائے، تعصب ابھارا جائے، جھوٹ کہا جائے، تہمت لگائی جائے، الزام تراشی کی جائے، کردار کشی کی جائے، اور اپنے لوگوں سے کہا جائے اگر جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. یہی مجالس جو ذکر آل محمد سے عبارت ہے، لیکن ان مجالس کا بائیکاٹ عملی طور پر اور اس فکری انحراف کے نتیجے میں، یہی کیفیت میڈیا کے اندر ہے. یہ خود ایک موضوع ہے، اگر میں اس پر بات کروں تو شاید آج کا سارا ٹائم اسی پر لگ جائے، اس لیے میں یہیں پر اس کو سٹاپ کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ بات سنو اور بات کرو، گفتگو کرو، اپنا موقف پیش کرو، گفتگو سنو اور اس پر سوچو. اللہ نے عقل دیا ہے، قرآن کریم نے رستہ بتایا ہے کہ کلام کو سنو اور بہتر کا انتخاب کرو اور آگے بڑھو. جو بات درست ہے، عقل کے معیارات کے مطابق ہے، اس کو تسلیم کرو اور آگے بڑھو. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں شیعہ، سنی، اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کو یکجا کرو، ان کے درمیان مشترکات کو فروغ دو، ان کو ایک دوسرے کے قریب کرو، وہ جو چیزیں ان کے درمیان مشترک ہیں ان پر زور دو، جو اختلافی امور ہیں ان اختلافی امور میں اپنا عقیدہ نہ بدلو. نہ ہم اہل سنت سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ بدلیں، نہ اہل تشیعوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ بدلیں، اپنے عقیدے پر رہیں، لیکن گفتگو کا دروازہ کھولیں، گفتگو کا دروازہ کھولیں، جبر کا ماحول نہ بنائیں کہ اگر فلان مسئلے کو، فلان موضوع کو میں چھیڑوں گا تو چھیڑنے سے فتنہ پیدا ہوگا. فتنہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پر جہالت ہو، جہاں علم ہو، جہاں شعور ہو، جہاں دلیل ہو، جہاں استدلال ہو، جہاں گفتگو میں معقولیت ہو، جہاں پر توہین اور تضحیک کا پہلو نہ ہو، وہاں پر اختلاف پیدا نہیں ہوتا. وہاں پر گفتگو کے سلیقے ضرور بدلتے ہیں، دلائل ہر ایک کے اپنی جگہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اس دلیل کا وہ دلیل اپنی جگہ بنا لیتی ہے جس میں وزن ہوتا ہے. جس میں وزن نہ ہو وہ دلیل ایسے ہی اڑ جاتی ہے. اسی میں اس بات کا قائل ہوں، میں خود اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کام کرتا ہوں، چونکہ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور یہ ایمان میں نے اہل البیت سے سیکھا ہے. اہل البیت ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام کے مختلف فرقوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آؤ، ایک دوسرے سے جوڑو، مشترکات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دو. لیکن ساتھ میں ایک اور جملہ بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، فرماتے ہیں لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. لوگ ہم سے اس لیے دور ہیں کہ ہمارے کلام اور پیغام سے نا واقف ہیں. اگر انہیں ہمارے کلام کی حقانیت اور نورانیت کا علم ہو جائے تو وہ خود بخود ہمارے پیچھے چلنے لگیں گے، لاتبعونا، ہماری اتباع کرنے لگیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مشترکہ محفلیں سجائیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے معاشرے کے اندر کام کریں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جائیں، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں جائیں، ایک دوسرے کے اجتماعات میں جائیں، ایک دوسرے سے نجی محفلوں میں بیٹھے، بلے، ملے، توہین نہ کریں، ایک دوسرے کی تفضیل اور تکفیر نہ کریں، بیٹھے اس کا موقف پوچھیں، اپنا موقف بتائیں، اپنا دلیل، اپنی دلیل بتائیں، دوسروں کی دلیل سنیں، اور دلیل کے بیان کرنے میں کنجوسی بھی نہ کریں، کتابوں کو کھول کھول کر سمجھانے میں کسی طرح کی کنجوسی بھی نہ کریں. اس کی ان دنوں جس موضوع میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں میری خواہش یہی ہوتی ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ تاریخی اعتبار سے، منابع کے حوالے سے، مآخذ کے حوالے سے،
وہ متون وہ مآخذ اور ان کتابوں کا میں حوالہ دوں جو کم از کم اہل سنت کے ہاں مسلم ثبوت ہوں, اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں, ذرا صلوات بھیجیے محمد والے محمد, یہ مناظرہ نہیں ہے, مناظرہ نہیں ہے, ایک علمی گفتگو ہے. علمی گفتگو میں تاریخ زیر بحث آتی ہے, احادیث زیر بحث آتی ہیں, کردار زیر بحث آتے ہیں. بغیر توہین کیے بھی تو یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. توہین کا سلسلہ امیر شام امیر معاویہ نے شروع کیا ہے, ورنہ اسلام کی تاریخ میں توہین اور دوسروں کی تذلیل دوسروں کی تکفیر اس کی روایات آپ کو نہیں ملتی. کوئی اکا دکا شخص اگر ایسا کر لے تو وہ اس کا انفرادی فعل ہے, لیکن ریاستی حوالے سے منظم طور پر کسی ایک طبقے کو نشانہ بنا کر اس کی تکفیر کرنا, اس کی توہین کرنا, اس کو گالی دینا, گالی دے کر لوگوں کے ذہنوں کو ان شخصیات کے حوالے سے آلودہ کرنا, یہ امیر شام کا تحفہ ہے اسلامی معاشرے کو. ہم اس تحفے کے قائل نہیں ہیں. اس لیے ہم قرآن کو مانتے ہیں, اور قرآن کیا کہتا ہے, قرآن ہمارا راہنما ہے, قرآن ہمارے عقائد کی بنیاد ہے, قرآن ہمارے لیے اصول کا درجہ رکھتا ہے. اگر قرآن کچھ کہے, میں صادق آل محمد کی حدیث سناتا ہوں آپ کو, صلوات بھیجیے محمد والے محمد. صادق آل محمد نے فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی کلام کوئی پیش کر دے, ہمارا کلام, اور تمہارے سامنے قرآن کی آیت ہو, اور ہمارا کلام جو ہم سے منسوب ہے قرآن کی آیت سے ٹکراتا ہو, تو پھر جان لو وہ ہمارا کلام نہیں ہے, اس کو دیوار سے دے مارو. کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ کی نگاہ میں بھی اصل قرآن ہے, اور وہ قرآن کے مفسر ہیں, وہ قرآن کے محافظ ہیں. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کچھ کہے اور ائمہ اہل البیت کچھ اور کہے, ممکن نہیں آئے. ہاں, دوسروں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں آئے, کوئی ضمانت نہیں آئے, لیکن ائمہ اہل البیت کے ہاں اس چیز کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اس لیے بار بار صرف صادق آل محمد نے نہیں, باقی ائمہ سے بھی اس مفہوم کے حوالے سے متعدد روایات نقل ہوئی ہے کہ اگر کہیں پر ہمارے کلام اور قرآن کے درمیان تضاد نظر آئے, اور حقیقتاً تضاد ہو, تو پھر سمجھ لو وہ ہمارا کلام نہیں ہے, اس کو پھینک دو اور قرآن کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو. جس قرآن کے بارے میں ائمہ نے یہ کہا, وہی قرآن ہمیں ایک اسلوب بتاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم بت پرستوں کے خداؤں کو بھی برا بلا نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم ازروئے علم کہو گے یہ بت ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, اس پر اس طرح سے تنقید کرو گے اور اس کی برائی بیان کرو گے, تو وہ جو تمہارے مقابلے میں بت سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں جن کی عقلیں ابھی بیدار نہیں ہیں, تمہارا کام تھا ان کی عقلوں کو بیدار کرتے, تم نے اس کی عقل کو بیدار کرنے کی بجائے اس کے جذبات کو بھڑکایا ہے. جذبات بھڑکانا فرقہ پرستانہ عمل ہے, عقل کو بیدار کرنا انبیاء کی روش ہے. آسمان زمین کا فرق ہے دونوں کے درمیان. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر بت پرستوں کے خداؤں کو تم برا کہو گے, اگرچہ تم صحیح ہو, لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ چونکہ ان کی عقلیں بیدار نہیں ہیں, چونکہ ان کے اندر نادانی ہے, چونکہ ان کے اندر بھی علم نہیں آیا, وہ تمہارے اس خدا کو جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ کائنات کا خالق ہے, پاکیزہ ہے, اس ہستی کی بارگاہ میں توہین کرے گا, اس ہستی کو برا بلا کہے گا.
اس لیے یہ کام نہ کرو. کیا کرو؟ احترام سے نام لو, احترام سے ان کے ذہنوں کو کریدو, ان کے ذہنوں کے اندر موجود دفینے, عقل کے جو دفینے ہیں ان کو بیدار کرو اور انہیں سوچنے پر مجبور کر دو. جب وہ سوچے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اللہ نے اس کو یہاں پر ایک عقل کی دولت سے نوازا ہے اور اس کے وجود کے اندر ایک ضمیر کی دولت موجود ہے. ان دولتوں کی موجودگی میں وہ جب تمہاری بات پر غور و فکر کرنا شروع کر دے گا تو خود بخود تمہارے موقف کی طرف وہ کھینچتا چلا آئے گا. یہی وجہ ہے کہ اہل البیت ہمیں رستہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں تک ہمارا کلام پہنچاؤ, لوگوں کو ہمارا پیغام پہنچاؤ کہ ہم نے کیا کہا. اب ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں, اپنی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں. اس بھڑاس کے نکالنے کے لیے اپنے تخیلات کے مقابل بہت ساری چیزیں یا گڑھتے ہیں یا سوچ لیتے ہیں اور پھر آئمہ کو خوش کرنے کے لیے وہ چیزیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی آپ آئمہ کا کلام بیان کریں, آئمہ سے جو احادیث صحیح طور پر منقول ہیں وہ بیان کریں, آئمہ کے خطبے بیان کریں, آئمہ کا کلام جب کسی کے سامنے رکھیں گے
کیسے ہو سکتا ہے کہ آئمہ کا کلام ہو اور کوئی ذیشعور انسان اس کلام کو پڑھنے کے بعد کہے کہ میں نہیں مانتا.
میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, محفل تھی کافی عرصے پہلے کی, 20-25 سال پہلے کی, اور سارے ہمارے دوست احباب میں اہل حدیث بھی تھے, اہل سنت بھی تھے, دیوبندی بھی تھے. ہم نے دعائے کمیل جو امیر المومنین کی دعاؤں کا یا ایک دعا کا مجموعہ ہے وہ نکال کے دی اور کہا کہ اس دعا کا مطالعہ کریں. یعنی کہ جا کے اللہ سے اس کلام میں آپ بات کریں, نہیں, آپ جائیں اس کو پڑھ لیں, دیکھیں یہ کیا. کچھ دن گزر گئے, وہ صاحبان آئے, کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کے پاس اتنا انمول خزانہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا موجود ہے. اس کلام کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ علی اللہ کے مزاج کے کتنے بڑے آشنا تھے اور انہیں پتا تھا کہ اللہ سے کلام کیسے کیا جاتا ہے. لیکن جب آپ اس کے تعصب کو ابھاریں گے وہ کبھی بھی اس کلام کی طرف نہیں آئے گا. کچھ سال پہلے ہم نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب صحیفہ سجادیہ جس میں دعائیں آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی اور آپ کے گھروں میں یقیناً یہ کتاب موجود ہوگی. جو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص آئمہ کا شیدائی ہو, محرم مناتا ہو, آزاداری کرتا ہو, علی اور آل علی سے عشق رکھتا ہو, لیکن امام سجاد کی ان دعاؤں سے نا آشنا ہو. اگر ایسا ہے تو پھر وہ کیسا جیا ہے؟ 54 دعائیں, کتاب بھی موٹی ہے, مارکیٹ میں موجود ہے, ترجمہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ مقام شریف نے کیا ہے. اور جب آپ وہ کتاب اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے دعائیں موجود ہیں. آپ ان دعاؤں میں سے کوئی دعا اٹھا کر دیکھ لیں, کوئی دعا,
آپ کو محسوس ہوگا کہ معرفت, شناخت, علم اور معنویت کا ایک ایسا بے قرار سمندر ہے کہ آدمی ڈبکیاں لگاتا جائے اور موتیاں چنتا چلا جائے.
کہاں سے آیا ہے؟
ایک معصوم امام سے.
کچھ سال پہلے ہم نے ایک کتاب چھاپی اور شیعوں کے لیے نہیں چھاپی, شیعہ تو اس کے وارث ہیں, اگر وہ نا آشنا ہے تو ان کی بدمستی اور بدقسمتی ہے. ہم نے چھاپی ان لوگوں کے لیے جن کو نہیں معلوم اور انہیں دینا شروع کر دیا. بڑے بڑے اہل سنت کے علماء کو, بڑے بڑے دانشوروں کو, بڑے بڑے مفتیوں کو, جہاں یہ کتاب گئی انہوں نے کہا کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شیعوں کے ہاں اتنا بڑا خزانہ ہو؟ جس کو نہیں معلوم اس کے لیے یہ گویا ایٹمی دھماکہ تھا کہ شیعوں کے ہاں قرآن کے بعد اتنی اہم کتاب موجود ہے.
ہم نے آئمہ کے کلام اور آئمہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں جو کوتاہی کیا ہے اس کوتاہی کی وجہ سے بہت ساری جگہوں میں ہم مار کھاتے ہیں. ہم وہ پیغام اگر پہنچائیں تو یقین جانیے معاشرے میں ایک طرح تو برپا ہو جائے گا, بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی.
لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خود اس کلام سے آشنا ہوں, اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خود اس کلام کو پڑھ رہے ہوں.
بارہ یہ ائمہ اہل البیت کی بات, ہم چونکہ ولایت اہل البیت کی بات کر رہے ہیں تو ولایت اہل البیت کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب بھی ہماری مشکل یہی ہے اب بھی کہ ہم ائمہ اہل البیت کی ولایت کے مختلف پہلوؤں کو نہ اپنوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور نہ غیروں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ ہمارا نقص اور ہمارا المیہ ہے. ہمارے عوام بھی لچھے دار باتوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے, لیکن جب علمی بات ہوگی تو یا اونگ رہے ہوں گے یا پھر مجلس میں آئیں گے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نشہ بن گیا ہے کہ کچھ خاص انوائرمنٹ میں جو باتیں ہوں وہ ہم سنیں, اس کے علاوہ باقی باتوں کی طرف توجہ ہی نہ دیں. اب آپ دیکھتے ہیں امنن بڑے بڑے اجتماعات میں پورا پاکستان پھرتا ہوں تو بعض اوقات جب کوئی بڑا متقن مضبوط عالم آ کر ممبر میں ممبر پر بیٹھتا ہے گفتگو کرتا ہے تو آدھی آبادی نکل جاتی ہے, جیسے ہی یا حسین شروع ہوتا ہے واپس وہ ساری آبادی اندر آ جاتی ہے. جہاں علم بٹ رہا ہے وہاں نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا حسین کرنا اور آزادانی اور سینہ زنی اور ماتم خدا نہ خواستہ کوئی غلط چیز ہے, نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسان رستے تلاش کیے ہیں, وہ رستے جو ہمارے اپنے ذہنوں کو ہمارے اپنے دماغوں کو کھول سکے اور ہمیں معرفت کی بلند ترین درجات تک پہنچا سکے, ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اور رفتہ رفتہ اس حوالے سے ہماری فکری سطح آہستہ آہستہ نیچے آتی چلی جا رہی ہے اور تنزل کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے, جبکہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری فکری ارتقا میں مزید اضافہ ہو. ہم اس مقام پر پہنچے کہ دنیا کے سامنے یہ کہہ سکے کہ یہ ہمارا دین ہے. میں کل کوئی ایک تقریر تھی, شاید پچھلے سال کی تھی, اور توحید پر تھی. کہیں یوٹیوب پہ کسی نے اس کو اپلوڈ کر دیا تھا تو میں نے نیچے دیکھا, وہ بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا تھا, سنا ہوا. میں نے نیچے کمنٹس دیکھے تو کچھ اہل حدیث حضرات, اہل حدیث جن کو آپ وہابی کہتے ہیں اور سلفی کہتے ہیں, جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کا فوراً ذہن کہاں جاتا ہے؟ داعش کی طرف, القاعدہ کی طرف, اور نیچرل بھی ہے. انہوں نے اپنا تعارف لکھا تھا کہ ہم وہ ہیں, اور کہا کہ آپ کی یہ بات سن کے تو لگتا ہے کہ آپ لوگ واقعی مسلمان ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان تک جو چہرہ پہنچا ہے یا پہنچایا گیا ہے وہ چہرہ ایسا ہے کہ کسی کو یقین نہ آئے. لیکن جب آپ اہل البیت کا پیغام پہنچائیں گے, کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص اہل البیت کے پیغام سے انحراف کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے یہاں پر ایک بہت بڑے عالم ہیں, بڑا ان کا نام ہے اور چینلز پر بھی بہت آتے ہیں, اور جب آتے ہیں تو کسی اور کو آنے دیتے بھی نہیں ہیں. ایک دن کسی بڑے چینل پہ ہم بیٹھے تھے, میں اور وہ ساتھ میں تھے, ہم نے تذکرہ کیا, اور ایسے ہی تذکرے میں میں عموماً جب بات کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ مکتب اہل البیت کا یہ پیغام ہے, اور یہ میں شعوری طور پر کہتا ہوں, یہ یاد رکھے گا. شیعہ معاشرتی ایک اصطلاح ہے, مکتب اہل البیت وہ اصطلاح ہے جو خود اہل البیت کے پیغام کی ماہیت کو بیان کرتا ہے. جامع ہے, ہم دھڑلے سے سر اٹھا کر اعتماد کے ساتھ اور وقار کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل البیت کے مکتب کے پیروکار بھی ہیں اور ماننے والے بھی ہیں, اور اس کے ہمارے پاس دلائل بھی ہیں. میں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ اہل البیت کا مطلب یہ کہتا ہے، اہل البیت کی نگاہ میں یہ نقطۂ نظر ہے، سامنے وہ مولانا نام میں اسی لیے نہیں لے رہا کہ کہیں برا نہ لگے، کہنے لگے کہ آپ کیوں کہتے ہیں مطلب اہل البیت، آپ کہیں کہ شیعہ مطلب ہے، میں نے کہا کیوں آپ کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے، کہنے لگے مطلب اہل البیت تو ہم بھی مانتے ہیں اس کو، میں نے کہا آپ مانتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، پھر میں پوچھا اگر آپ مانتے ہیں تو پھر آپ نے اپنی فرقہ اور اپنے عقائد کی جو بنیادیں بنائی ہیں ان بنیادوں میں اہل البیت سے جو روایات آپ نے لی ہیں ان میں صرف 10 روایتیں مجھے بنا رہے ہیں، آپ نے توجہ نہیں دی کہ آپ نے جتنی بڑی عمارت کھڑی کر دی ہے دین کے نام پر، اس عمارت کی کوئی بیس ہے نا، ہے یا نہیں؟ وہ بیس کیا ہے، یا قرآن ہے یا سنت ہے؟ قرآن کی آیات تو سب میں مشترک ہے، سنت میں نبی کریم کے اقوال، فرامین، تقریر، گفتگو، خاموشی، وہ چیزیں جن کو احادیث کی اصطلاح میں مختلف عناوین کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا، انہی کا سہارا لیا جاتا ہے مکتب تشیع میں بھی اور مکتب اہل سنت میں بھی، میں نے عرض کیا کہ آپ کی اتنی بڑی لمبی چوڑی مدون فقہ ہے، کہیں مجھے بتائیں کہ امام صادق سے آپ نے یہ روایت لی ہو، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے یہ روایت لی ہو، حضرت فاطمہ الزہرا سے یہ روایت لی ہو، امام حسن سے یہ روایت لی ہو، امام حسین سے یہ روایت لی ہو، امام علی زین العابدین سے یہ روایت لی ہو، امام باقر العلوم محمد بن باقر سے یہ روایت لی ہو، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت لی ہو، امام موسیٰ بن جعفر سے آپ نے فلان روایت لی ہو، امام علی بن موسیٰ رضا سے آپ نے فلان روایت لی ہو، ذرا تسلسل میں ائمہ اہل البیت نے جو کچھ نبی سے نقل کر کے آپ کو دیا ہے اس میں مجھے صرف 10 روایتیں بتا دیں، ظاہر ہے جواب کوئی نہیں ہے، کیوں جواب نہیں تھا؟ اس لیے کہ اہل البیت سے محبت اور چیز ہے اور اہل البیت سے دین لینا اور چیز ہے، اللہ نے جہاں قرآن کریم میں اہل البیت کی محبت اور مودت کو واجب قرار دیا ہے وہیں پر نبی کے ذریعے سے ہم تک جو پیغام پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین بھی قرآن کے ساتھ ساتھ اہل البیت سے لیں، جہاں اہل البیت کا کلام آپ کو نہ ملے پھر آپ اہل البیت کے شاگردوں سے لیں، توجہ ہے میرے کیا تھا، اہل البیت میں خود نبی کریم بھی شامل ہیں، نبی کریم کی اہل البیت، جہاں نبی سے براہ راست، امیر المومنین سے براہ راست، امام حسن مجتبی اور امام حسین سے براہ راست کوئی چیز نہ ملے آپ کو بالواسطہ جانا پڑے تو پھر آپ ان صحابہ کرام کی طرف جائیں جنہوں نے ان سے لیا ہے، جہاں ان سے براہ راست آپ کو ملتا ہے وہاں پر آپ کو براہ راست جانا چاہیے، اور پھر جہاں پر بھی اہل البیت اور صحابہ کرام کے درمیان کسی موضوع پر اختلاف نہ ہو، اتفاق ہو، ہم سب کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں اور ان کے قدموں کی خاک کو چومتے ہیں، جہاں پر اختلاف نہیں ہے وہاں پر ائمہ اہل بیت کا اپنا مقام اور اصحاب کرام کا اپنا مقام، ہم اپنی آنکھوں پر، سر آنکھوں پر رکھتے ہیں سب کو، چونکہ دونوں کا نقطۂ نظر ایک ہے، لیکن جہاں پر اختلاف ہو، اہل بیت کچھ کہے اور بعض صحابہ کرام کچھ کہیں تو پھر کہاں جانا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اہل البیت سے لو یا صحابہ سے لو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں، کتاب اللہ و عترتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت، ماں ان تمسک تم بہما، جب تک، توجہ دیجیے گا ترجمے پر، جب تک تمسک تم بہما، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامو گے، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامو گے، لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، بعدی میرے بعد ابدن، قیامت آ جائے گی لیکن گمراہی نہیں آئے گی، لن تضلوا بعدی ابدن، قیامت آئے گی گمراہی نہیں آئے گی، حتی یہاں تک کہ یردا علی الحوض، یہ دونوں چیزیں مل کر حوض کوثر میں مجھ تک پہنچے گی۔ اس کا مطلب ہے، ذرا غور کیجیے گا، کوئی بھی صاحب شعور، کوئی بھی صاحب عقل سوچ سکتا ہے اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ کسی دانشور کا جملہ نہیں ہے کہ آپ اس کے دس معنی نکالنے کی کوشش کریں، یہ کسی فلاسفر کا جملہ نہیں ہے کہ آج اس کی ایک رائے ہو اور کل اس کی رائے بدل جائے، یہ اللہ کے رسول کا وہ جملہ ہے جو ازل کے حوالے سے بھی اور ابد کے حوالے سے بھی سچا ہے اور لا یتغیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جملہ کیا کہتا ہے کہ قیامت آ جائے ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہے، یہ دونوں ساتھ ہیں، اس لیے ایک کو پکڑنا اور ایک کو چھوڑنا گمراہی ہے، دونوں کو چھوڑنا تو ہے ہی گمراہی، کسی ایک کو پکڑنا اور دوسرے کو چھوڑنا یہ بھی گمراہی ہے، تو کیا کریں، دونوں کو ساتھ میں پکڑو۔ دونوں کو ساتھ میں پکڑنے کا مطلب کیا ہے، آپ قرآن کریم کو کیسے پکڑتے ہیں، ہاتھوں سے پکڑتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھ کے کیا کرتے ہیں، دلیل قائم کرتے ہیں، کس عنوان سے، یہ کہ قرآن نے جو کچھ کہا وہ اللہ کا حکم ہے، بہت خوب، اگر ایسا ہے جہاں پر اللہ کا حکم واضح نہ ہو وہاں پر کیا کریں گے، تو پوچھنے والا پوچھے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن آپ پڑھیں اور اللہ کا حکم واضح نہ ہو، فوراً پوچھے گا نا، جواب کیا ہے، بالکل سمپل ہے، پورے قرآن کریم کو آپ پڑھ لیں، 6500 آیات ہیں تقریباً، ان 6500 آیات کو جمع کر کے آپ 2 رکعت نماز ثابت نہیں کر سکتے کہ 2 رکعت نماز میں نے کیسے پڑھنی ہے، توجہ ہے آپ کی، میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ چاہیے آپ کی، توجہ کہ پورا قرآن آپ 10 دفعہ پڑھیں اور 10 دفعہ رٹ لیں، آپ 2 رکعت نماز ثابت نہیں کر سکتے، کیسے میں پڑھوں نماز، قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھوں، یہ قرآن نہیں جواب دیتا، قرآن کہتا ہے روزہ رکھو، کیسے، کن کیفیات کے ساتھ رکھوں، جواب قرآن نہیں دیتا، قرآن کہتا ہے حج کرو، کیسے کروں، کہاں سے کروں، احرام کہاں باندھوں، محرمات احرام کیا ہیں، قرآن کوئی آپ کو جواب نہیں دیتا، قرآن وہاں پر پھر خاموش رہتا ہے، آپ کو قرآن کہتا ہے زکات دو، اس لیے کہ زکات کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، آپ پوچھتے ہیں میں زکات کیسے دوں، قرآن آپ کو جواب نہیں دیتا کہ کیسے دوں، خاموش ہے، اب کہاں جاؤں، رسول نے فرمایا کہ آپ مجھ سے پوچھو یا میرے بچوں سے پوچھو، یہاں پر رسول نے کہا، یہاں پر رسول نے کہا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، ایک دوسرے کا مفسر ہے، قرآن وہی کہے گا جو اہل بیت کہے گی اور اہل بیت وہی کہیں گے جو قرآن کہے گا، جہاں قرآن میں پھنس گئے اہل بیت سے پوچھو، جہاں اہل بیت کی بات سمجھ نہ آئی قرآن کے سامنے رکھو، سمجھ آ جائے گی کہ قرآن اور اہل بیت ایک ہی نقطے تک تمہیں پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ہے قرآن اور اہل بیت سے دین کو حاصل کرنا، جہاں اور جس معاشرے کے اندر آپ نے دین قرآن اور اہل بیت سے لیا آپ سے ہوئے ہیں، اللہ کو آپ جواب دیں، میں جواب دے ہوں، اس لیے کوشش یہ کریں کہ اہل بیت سے جواب دیں، قرآن کریم کی تفسیر اہل بیت سے پوچھیں، آج ہی کسی ٹی وی چینل پہ یہاں آنے سے پہلے ایک بزرگوار بہت بڑے عالم دین اور پڑھے لکھے ڈگریوں کے ہولڈر تشریف فرما تھے ساتھ میں، تو بات بات پہ کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا جناب یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟
کیا رسول پاک نے آپ سے کہا تھا کہ آل کو نکال دو؟
رسول پاک کے حکم سے آپ یہ کر رہے ہیں کہ یا رسول پاک نے کہا تھا آل کو شامل کرو اور آپ آل کو نکال رہے ہیں؟
کچھ دیر خاموش میں رہے، پھر کہنے لگے ہم غلطی کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں. میں نے کہا آپ با ایمان آدمی ہے اس لیے آپ نے درست بات کی ہے، ورنہ ایک بہت بڑے مفتی صاحب کو میں نے پکڑ لیا تھا اسی موضوع پر، بہت بڑے مفتی اعظم،
میرا خیال آپ پہنچ گئے ہوں گے، میں نے ایک دفعہ پکڑا دبئی میں کسی پروگرام میں.
میں نے کہا کہ آپ
جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا نام آتا ہے تو علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟
کہنے لگے وہ انبیاء کے لیے مخصوص ہے.
میں نے کہا کہ آپ نبی ہیں؟
کہا نہیں.
میں نے کہا آپ کے گھر میں جو آپ کے بچے ہیں وہ نبی ہیں؟ کہا نہیں.
میں نے کہا جب آپ مجھے سلام کرتے ہیں تو میں آپ کو جواباً کہتا ہوں علیک السلام،
جب آپ کہتے میرے بچوں نے آپ کو سلام پہنچایا تو میں کہتا ہوں علیہ السلام یا علیہم السلام. یہاں پر آپ اور آپ کے بچوں کے لیے تو علیہ السلام اور علیہ السلام جائز ہے، لیکن علی مرتضیٰ اور ان کی اولاد کے لیے جائز نہیں ہے. جواباً کیا کہا؟
آپ بتائیے کیا آپ جب کہتے ہیں علیہ السلام تو یہ علیہ السلام وہی ہے جو آپ مجھے کہتے ہیں؟
تو میں نے کہا مجھ سے جواب نہ مانگیے، کوئی لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے کہ کیا اس علیہ السلام اور اس علیہ السلام میں معنی اور مفہوم کے لحاظ سے کوئی فرق ہے.
جب یہ کہا خاموش ہو گئے.
تو آج میں نے ان صاحب سے یہ کہا کہ ان مفتی اعظم تو ڈٹ گئے کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں ماننا، ہم نے نہیں ماننا. جبکہ وہ مفتی اعظم جس کتاب کو صحیح کہتے ہیں یا جن کتابوں کو صحیحین کہتے ہیں، چاہے بخاری ہو یا مسلم، ان دونوں کتابوں میں آپ ذرا جا کے غور کریں، جو پرانے نسخے ہیں آج بھی موجود ہیں، خود میرے پاس موجود ہیں،
ان نسخوں میں جہاں جہاں امیر المومنین کا نام آتا ہے وہ آج سے 1100 سال پہلے،
1100 سال پہلے
وہ لکھتے ہیں امیر المومنین علی علیہ السلام.
جب بی بی دو عالم کا نام آتا ہے لکھتے ہیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور آج تعصب کا، ناسبیت کا، علی دشمنی کا اور امویوں کی دسترخوانوں کی ہڈیاں حلال کرنے کا عالم یہ ہے کہ اب جو ہے وہ تمام لفظ تبدیل کیے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ.
وجہ کیا ہے؟ جب آپ کہیں علیہ السلام کیوں نہیں، جی یہ رافضیوں کی علامت ہے، یہ شیعوں کی علامت ہے. اگر یہی رافضیت ہے تو ہم 1000 دفعہ اس رافضیت سے عشق کرتے اور سینے سے لگانے کو تیار ہیں.
اگر یہی رافضیت ہے کہ اہل البیت کے نام کو تقدس کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اپنی آنکھوں سے لگا کر، اپنے لبوں سے لگا کر، اپنے سینے سے لگا کر رکھا جائے، تو اس رافضیت کو ہم 1000 دفعہ سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہم رافضی ہیں، یہ ہمارا افتخار ہے.
اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ناسبی نہیں ہے، چونکہ ناسبیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ناسبیت یعنی علی سے بغض، چاہے وہ اندر کی کیفیت میں ہو چاہے وہ لفظوں میں ہو. سب آپ مجھے بدل بدوا رہے ہیں. یقین جانے جب میں ممبر پہ بیٹھنے لگا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ باتیں بالکل نہیں تھیں، میں ذہن بنا کے آیا تھا کہ میں نے کس موضوع میں بات کرنی ہے، لیکن بات آگے بڑھتی چلی گئی تو ٹائم ختم ہو گیا. سب آپ مجھے ایک دفعہ میں بدل بدوا رہا ہوں. عزیزان گرامی، آپ سے یہ گزارش کروں گا، خدا رہا خدا رہا، پڑھیے پڑھیے، اپنے معتبر علماء کو سنیے، مجتہدین کے قریب رہیے، علماء اعلام کے قریب رہیے،
اس دور میں آپ اور علماء کے درمیان فاصلہ ڈالنے اور ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے جو کوششیں معاشرے میں ہو رہی ہیں وہ میں چونکہ دیکھ رہا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان علماء کو چھوڑ دیں جو آل رسول کے پیغام کے محافظ ہیں، نتیجتاً انگریزوں کے جاسوسوں کے ہاتھ لگ جائیں۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ مرجعیت کو ہم سے چھین لیا جائے، رہبریت کو ہم سے چھین لیا جائے، اجتہاد کے اس پلیٹفارم کو ہم سے چھین لیا جائے اور ہمیں کچھ تقریریں رٹ کر آنے والے ان خطبہ کے سپرد کر دیا جائے جن کو نہ اپنے دین کا پتہ ہے نہ اپنی آخرت کا پتہ ہے۔ ایسے لوگوں کے اگر ہم سپرد ہو جائیں تو خسرت دنیا والآخرہ، خسرت دنیا والآخرہ۔ اس چیز سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی نسل کو بھی بچائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء سے قریبی رابطہ رکھیں، کتابوں سے قریبی رابطہ رکھیں، اہل علم سے قریبی رابطہ رکھیں، کتابوں کو پڑھیں۔ قرآن کریم سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے قرآن کریم، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، غور کریں، غور کریں، غور کریں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ایک دفعہ آپ نے غور کیا اگلی دفعہ مزید مفاہیم آپ پر کھلیں گے، مزید معانی آپ پر کھلیں گے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو آپ دو کے بعد تیسری دفعہ دوبارہ پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں، کوئی کتاب، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو پانچ دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آدمی پھینک نہ دے، کیونکہ آدمی پڑھ نہیں سکتا اس سے زیادہ۔ لیکن قرآن کریم وہ ہے جس کی آیات کو ہر روز صبح پڑھیں، آپ شام پڑھیں، دوپہر پڑھیں، رات پڑھیں، نہ آپ کی نگاہ تھکتی ہے، نہ آپ کی زبان تھکتی ہے، نہ آپ کا دل تھکتا ہے، نہ آپ کا دماغ تھکتا ہے۔ جیسے جیسے پڑھتے ہیں ویسے ویسے آپ کی لذت میں اور آپ کی نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے، جب اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے خود بخود اہل البیت کے قریب تک چلے جائیں گے، اس لیے کہ اہل البیت اس کتاب کی زندہ شکل کا نام ہے۔ یہ کتاب صفحے پر ہے، اہل البیت جیتے جاگتے قرآن ہے، اس لیے جب اس کتاب کو پڑھیں گے اور غور کے ساتھ پڑھیں گے، تعصبات کو ایک طرف رکھ کر پڑھیں گے، خود بخود اہل البیت تک پہنچ جائیں گے، اور جب اہل البیت تک پہنچ جائیں گے تو پھر خدا تک پہنچ گئے۔ اللہ تک پہنچنے کا جو رستہ ہے وہ اہل البیت کا رستہ ہے، اہل البیت کے بغیر آپ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں سکتے۔ آج پانچ محرم کی شب ہے، تقریباً آدھے ایام گزر چکے، جیسے جیسے محرم کے ایام آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں دل بوجھل ہوتا چلا جاتا ہے، غم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل رونے لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے انسان کو اندر سے تڑپا دیتے ہیں، اس لیے کہ دل آمادہ ہوتے ہیں ذکر اہل البیت کے لیے اور اہل البیت کے غم کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ آج میں چاہوں گا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دونوں شہزادوں کے حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب بھی میں زینب کبریٰ کے حوالے سے سوچتا ہوں تو تعجب کرتا ہوں کہ اللہ نے زمین کے سینے پر ایسی بلند اور باہمت خاتون کی تخلیق فرمائی، اتنی بلند اور اتنی باہمت خاتون جس کی زندگی کا ہر ہر ورق اور اس ورق پر ہر ہر سطر انسان کو تڑپاتا ہے کہ ایک انسان عورت ہوتے ہوئے کمال انسانی کی اس معراج تک پہنچ سکتی ہے، ایسی خاتون۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، بڑا عجیب جملہ کہا، کہا کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نہ بود،
کربلا کو کربلا ہی میں موت آ جاتی اگر زینب نہ ہوتی.
یہ زینب ہے جنہوں نے کربلا کو زندہ کیا, یہ زینب ہے جنہوں نے قربانی کی ایسی مثال پیش کیا ہے کہ
نسل انسانی ایسی مثال قائم کرنے سے قاصر ہے. یہ زینب ہے
جس نے ایسا ایثار, ایسی قربانی, ایسا عشق, ایسی محبت, ایسی عبودیت اور بندگی کے مظاہرے دکھائے ہیں کہ عقل انسانی دنگ ہے.
ذرا کربلا میں دیکھیں, شب عاشور, شب عاشور ہے, سب ظاہر ایک رات کی مہلت دی تھی, ایک دن کی مہلت دی تھی عبودیت اور بندگی کے لیے, سب اپنے اپنی جان نمازوں میں کربلا رخ ہو کر اللہ تعالی راز و نیاز کر رہے تھے. تو ایسے منظر میں زینب سلام اللہ علیہا اپنے دونوں بیٹوں کو قریب لا کر ان سے گفتگو فرما رہے ہیں. زینب کے شوہر نہیں آئے, شوہر مدینہ میں رہے ہیں, یہ بچے شوہر کی طرف سے قربانی دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. زینب ماں ہے, جہاں ماں ہے وہاں پر بھائی بھی ہے, وہاں پر بہن بھی ہے, ایک بھائی کا بھائی کی بہن. ماں ماں ہوتی ہے, اپنے بچوں کو کسی بھی صورت میں دکھ میں اور تکلیف میں نہیں دے سکتی, لیکن حسین سے عشق, حسین کی محبت, حسین کی محبت کی اور عشق کی گرمی ایسی ہے کہ جب ان دو بچوں کو قریب لاتے ہیں, قریب لا کے اپنے سینے سے لگاتے ہیں, ان سے کہتی ہیں بچوں کل تمہاری قربانی کا دن ہے اور تم نے میرے بھائی پر, اپنے ماموں, اپنے مولا پر قربان ہونا ہے. بیٹو میں مرد نہیں ہوں اس لیے میدان جہاد میں کھڑی نہیں ہو سکتی, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کی کوئی کمزوری سامنے آئے اور اس کی وجہ سے زینب اپنے بھائی کے سامنے سر نہ اٹھا سکے. ان بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں, ان کو تیار کرتی ہیں, ان کے کانوں میں بار بار اذان دیتی ہیں, حق کی اذان کہ حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا, حسین کو آخری وقت تک حسین کا ساتھ دینا ہے اور میدان میں ثابت کرنا ہے کہ تمہارے رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے. جب اصحاب کے بعد اقربا اور اپنی اولاد کی شہادت کی باری آتی ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب یہ دو بچے خود اپنی ماں سے درخواست کرتے ہیں کہ ماں اب ہمیں ہماری باری کب آئے گی, ہمیں اجازت دلوائیے. فرماتی ہے جا کے اپنے ماموں سے اجازت دو. یہ بچے جب آتے ہیں تو حسین ابن علی ان بچوں کے, معصوم بچے ہیں چھوٹی عمر کے, ان کے چہروں کو دیکھتے ہوئے راضی نہیں ہیں کہ ان کو بھیجیں, اس لیے کہ زینب کا بھی خیال ہے ایک ماں سے ان کے بچوں کو چھین کر یا جدا کر کے میدان میں بھیجنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جب اسرار بڑھتا ہے, بہت زیادہ اسرار بڑھتا ہے, تو پھر فرماتے ہیں کہ جاؤ بچوں اپنی والدہ سے پہلے اجازت لے لو. جیسے ہی یہ جملہ فرماتے ہیں یہ بچے کہتے ہیں کہ مامو جان ہماری ماں ہی نے تو ہمیں تیار کر کے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے.
زینب نے تیار کر کے بھیجا ہے, ذہن تیار ہے, کس لیے؟
اپنا گلا کٹوانے کے لیے, سر کٹوانے کے لیے, خون دینے کے لیے,
حسین پر نشاور ہونے کے لیے. جب بولا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچے مسمم ہیں, اجازت ملتی ہے, یہ بچے میدان میں جاتے ہیں.
یہ بچے جب میدان میں جاتے ہیں تو اپنا جو تعارف پیش کرتے ہیں وہ بڑا عجیب ہے. آپ کو پتا ہے جنگ کے میدانوں میں اس زمانے میں جو بھی شخص سوار آتا تھا اپنا بیک گراؤنڈ بیان کر کے بیان کرتا تھا میں کون ہوں.
یہ بچے جب رجز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم وہ ہیں جس کی رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے, ہم وہ ہیں جس کا جد اس وقت جنت میں اللہ کے دیے ہوئے پروں کے پروں سے پرواز کر رہا ہے اور اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آؤ ہم سے لڑو, ہم تم سے بھڑے لڑے اور پھر تمہارے ہاتھوں شہید ہو کر اپنے جد امجد رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اپنے جد امیر المؤمنین کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پی کر سے رہا ہوں. اپنا تعارف پیش کرتے ہیں اور اس بہادری کے ساتھ, اس شجاعت کے ساتھ بچے مقابلہ کرتے ہیں. مختلف مورخین نے اور ان کے حوالے سے بھی اور محمد کے حوالے سے بھی متعدد کیفیات لکھی ہیں, لیکن یہ سب کہتے ہیں کہ بہت سارے دشمنوں کو فنار کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ دونوں بچے زمین پر گرتے ہیں اور اپنے مولا کو پکارتے ہیں, مامو جان آئیے ہمارے سرحانے, اب ہمارا آخری وقت آ گیا ہے. مولا ان کو سنبھالتے ہیں لیکن دائرہ بچے شہید ہو گئے.
امام حسین علیہ السلام کو جو سب سے زیادہ پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کو لے کر خیام میں کیسے جائیں اور زینب کا سامنا کیسے کریں,
زینب کا سامنا کیسے کریں. لیکن یہ عجیب ہے کہ کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں ان شہداء کے گرنے پر جب مولا حسین پہنچے ہیں تو زینب بھی یا خود کبھی پہنچی ہے یا پھر تلے زینب یا اس پینے کے اوپر کھڑے ہو کر حسین کو سلام کرتی رہی ہے اور اپنے دیکھنے کو ثابت کرتی رہی ہے, میں دیکھ رہی ہوں اور تم میرے سامنے ہو. لیکن جب ان بچوں کا واقعہ ہوا ہے اور بچے گرے ہیں تو زینب کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا, زینب خیمے سے باہر نہیں نکلتی. کیوں باہر نہیں نکلتی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب باہر آئے اور مولا حسین کو بہن کی طرف دیکھنے میں شرمندگی محسوس ہو. اس کیفیت میں ان بچوں کی شہادت ہوتی ہے. لیکن بڑا ایک عجیب منظر ہے, وہ منظر بڑا ہی عجیب ہے. یہاں پر بچے شہید ہوئے, زینب خاموش کچھ نہیں بول رہی, حسین اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کریں گے میری بہن کے بچے شہید ہو گئے ہیں, لیکن زینب سامنے نہیں آ رہی. عاشور کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھا کوفہ سے ہوتے ہوئے شام اور شام کے زندان. ایک وقت ایسا آیا جب یزید کی طرف سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کی خواہش کیا ہے, تو زینب سلام اللہ علیہا نے یہ جملہ کہا, وہ کیا کہ کسی طرح سے ہمارے شہداء کے سروں کو لوٹا دو, ہم ان سروں کو اپنے سینوں سے لگا کر کچھ دیر گریا کرنا چاہتے ہیں اور فرش ادا بچھانا چاہتے ہیں. اب وہ جو منظر ہے وہ عجیب ہے, ایک عرصہ جیل اور زندان میں رہنے کے بعد, بھوک پیاس اور تمام سختیوں کے برداشت کرنے کے بعد, اپنے عزیزوں کے کٹے ہوئے سروں کو نیزوں کے اوپر بلند دیکھنے کے بعد, گریہ و زاری کے بعد آج نوبت یہ آئی ہے کہ ان سروں کو اپنی آغوش میں لے سکے. ایک ایک کر کے سر اندر داخل ہوتے رہے, ایک ایک کر کے عباس کا سر داخل ہوا, رباب آگے بڑھی, اس سر کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, حضرت علی اکبر کا سر داخل ہوا, ایک خاتون آگے بڑھی, غالباً حضرت ام کلثوم کے حوالے سے ہے کہ اٹھایا اپنے سینے سے لگایا, حضرت علی اصغر کا سر داخل ہوا, والدہ آگے بڑھی, سر کو اپنے سینے سے لگایا. ایک ایک شہید کا سر داخل ہوتا رہا, اس کی وارث خاتون آگے بڑھی اور اس سر کو اپنے سینے سے لگایا. ایک وقت ایسا آیا, بعض مورخین نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ دو سر ایک ساتھ داخل ہوئے. جب وہ دو سر ایک ساتھ داخل ہوئے تو کوئی خاتون نہیں اٹھی آگے بڑھنے کے لیے. جب داخل ہونے والے لوگوں نے دیکھا کوئی اس کا وارث نہیں ہے تو پوچھا کہ کیا ان سروں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ جواب کیا آیا؟ کہیں سے آواز آئی, یہ دو بچے زینب کے دل کے ٹکڑے ہیں, لیکن زینب نہیں چاہتی کہ اپنے بچوں کے سروں کو اپنی آغوش میں لے. زینب کو انتظار ہے کہ اس کے بھائی مولا حسین کا سر آئے تو اس سر کو اپنی آغوش میں لے اور اپنی پیاس بجھائے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم ونعوذ بك باسمك العظيم الأعظم الأفضل الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله.